لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي العبد المؤيد والمنصور المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقال ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. سورة مائدة، آیت کی تلاوت کل بھی کی گئی، آج آیت کی تلاوت آج بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر سورہ بقرہ کی وہ مشہور آیت، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ اگر آپ جناب زینب کبریٰ کی لائف ہسٹری کو دیکھیں اور ہمارے آٹھویں امام کی، آج کی رات ایک روایت کے مطابق آٹھویں امام کی شہادت کی رات ہے، تو مجلس کے بیچ میں جگہ جگہ آٹھویں امام کا ذکر اور ان کا کوئی نہ کوئی ایسا میسج آئے گا جو عشرہ زینبیہ کے میرے ٹاپک سے بھی ریلیٹڈ ہوگا. تو آٹھویں امام کی زندگی اور اس سے پہلے ثانیہ زہرہ زینب کبریٰ کی زندگی، تو قرآن کریم کی آیت یہ سب اس سے زیادہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کھل کے آئے گی، وہ یہ دو زندگی، وَمَكَرُوا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انگریزی زبان میں بھی ایک کہاوت ہے، God plays in mysterious ways، اللہ کی اپنی پلاننگ، وہ جیسا کہ ابھی میں نے کہا mysterious ways، بڑے عجیب طریقے سے ہوتی ہے، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، اور اسی کے اندر امام زمانہ کا ظہور بھی شامل ہے، کہ جس پر پوری مجلس میں تو بات نہیں ہوگی، لیکن اب کیونکہ عشرہ زینبیہ کی آخری مجلس ہیں، تو تھوڑا تھوڑا ہمارا ٹاپک امام زمانہ کی جانب بھی چلے گا، کیونکہ کربلا کے واقعے میں سب سے زیادہ زمانے کے امام کو یاد کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا نا کہ عاشورے کے دن آپ لوگ ایک دوسرے سے جب ملاقات کرتے تھے تو عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین کے بعد یہی دعا مانگتے تھے، وجعلنا و ایاکم من الطالبین بسار امام ولی الامام، کہ اللہ ہمیں اور آپ کو امام زمانہ کی آرمی میں شامل کرے تاکہ حسین کے خون کا بدلہ یا انتقام لیا جائے. تو اب حسین کا جہاد مکمل ہو رہا، اربعین کے دن حسین کی بہن زینب کبریٰ بڑے وکٹوریس انداز میں فاتحانہ شان کے ساتھ کربلا رہی. اب یہ دعا اور بڑھ گئی کہ اللہ ہمیں اور آپ کو اس آرمی میں بھی شامل کرے. یہ دو دعائیں ہیں، ایک دعا یہ کہ اللہ ہمیں اور آپ کو امام حسین کی آرمی میں شامل کرے، اور یہ وہ دعا ہے کہ جو عشرہ زینبیہ کے شروع میں وعدہ تھا کہ وہ طریقہ بتایا جائے گا، کچھ باتیں کہ کربلا آپ کے گھر آئے، اس دعا کا اس سے تعلق ہے، اور یہ بات اب ادھر بھی جا رہی ہے. تو دو آرمیز، دو لشکر، ایک امام حسین کا، اور اس کے لیے ہماری دعا ہے کہ فیا لیتنی کنت معکم. یہ دعا کا مطلب ہے کہ ہم امام حسین کی آرمی کو جوائن کریں، اور ایک امام زمانہ کا لشکر، وَجَعَلْنَا وَإِيَّاكُم مِّنَ الطَّالِبِينَ بِصَارِ إِمَامٍ وَلِيِّ الْإِمَامِ، جو عاشورے کے دن آپ دعا مانگتے ہیں. تو خیر یہ دو تین باتیں تو میں نے اس لیے کہی کہ اب جو لاسٹ فور مجالس ہیں انکلوڈنگ ٹوڈے اس کے اندر یہ ساری باتیں مکمل کرنا. مگر پہلے قرآن کی اس آیت کے حوالے سے بات آگے بڑھا دی جائے, تعاونوا علی البر والتقوا, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. اور انگریزی کے جتنے ٹرانسلیشن میں نے دیکھے سب میں یہی ہے کہ ہیلپ ایچ ادر اور ڈونٹ ہیلپ ایچ ادر, تعاون ولا تعاون, مدد کرو نیکی کے کام میں, خبردار گناہ کے کام میں کسی کی مدد نہ کرنا. تو اس کا ایک اسٹیج تو تھا چھوٹے چھوٹے فقہی مسئلے جو روزانہ پریکٹیکل لائف, حلال و حرام کی چیزیں, ایک تو یہ اس کے اندر ہے. اب آپ کو یاد ہوگا مجلس میں آگے چل کے یہ بات آنے والی بھی ہے کہ غلام نے مامون رشید کو وضو کرنے میں ہیلپ کی تو آٹھویں امام نے کس طرح سے غلام کو بھی ڈانٹا اور مامون کو بھی. وضو کر رہا ہے مامون, غلام اس کی ہیلپ کر رہا اور امام منع کر رہے ہیں کیونکہ یہ وضو میں کسی کی ہیلپ لینا شاید آیت کے دوسرے حصے میں چلا جائے, ولا تعاونوا علی الاثم, گناہ کے کام میں مدد نہ کرو. تو اب جو اس کی فقہی کچھ اگزامپل ہیں وہ میں نے کل دی, اور بھی بہت ساری مثالیں. پہلے تو ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام کو بہت زیادہ نفرت ہے, نفرت ہے, اسلام ہیٹ کرتا ہے ایسے آدمی سے جو اپنی کمیونٹی سے, جو اپنی سوسائٹی سے, جو اپنے سماج سے, جو اپنے معاشرے سے کٹ کے الگ زندگی گزارے. یہ ایک بہت بیسک ڈیفرنس ہے. آج کا پورا ویسٹرن کلچر, آج کا پورا ویسٹرن سیٹ اپ, وہ نام ہے پرائیویسی کا. ہر ایک سے الگ رہو, بچہ بھی اگر 16 سال یا 18 سال کا ہو تو نکل جاؤ گھر سے, والدین کے ساتھ نہ رہنا. پوری جو آج کی دنیا ہے اس کا فاؤنڈیشن اسٹون یہ ہے کہ ہر آدمی دوسرے سے کٹ کے رہے. اب ایک دوسرے کی مدد چاہیے ہوتی ہے تو حکومتیں آ جاتی ہیں, گورنمنٹس, کہ ہم تمہاری مدد کریں گے, تمہیں ضرورت نہیں کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, کمیونٹی کے ساتھ, سوسائٹی کے ساتھ مل کے رہو. حکومت مدد کرنے آتی, بچہ اگر الگ ہو گیا حکومت اس کا سارا خرچہ اٹھائے, بیمار پڑ گئے ایمبولینس آپ کے پاس آ جائیں. وقت کم ہے, 2 دن ویسے ہی میں نے آپ کے ساتھ بڑا ظلم کر لیا, گرچہ ویک اینڈ تھے لیکن پھر بھی عادت نہیں ہوتی ہے تو ویک اینڈ ہو کہ ویک ڈے آدمی کے پگ دکھنے لگتے. تو خلاصہ یہ کہ یہ ویسٹ اور وہ ہے اسلام. روحبانیت حرام ہے, جیسے علامہ مجلسی نے بھی ایک جگہ لکھا کہ آج کل کا حالات دیکھ کے دل چاہتا ہے کہ چھوڑیں اس کمیونٹی کو اور اکیلے جنگل میں جا کے رہیں. مدد تو کوئی نہیں کرتا ہے, ہر ایک تکلیف پہنچانے کو تیار رہتا ہے, دشمنی کرنے کو ہر ایک تیار رہتا ہے. بہت ہی ڈیفیکلٹ اردو میں کہوں تو پیٹ میں خنجر گھونپنے کو ہر ایک تیار رہتا ہے. ذرا سا 5 منٹ کسی کے پاس جا کے بیٹھو وہ غیبتیں شروع کر دیتا. کبھی کبھار دل چاہتا ہے سب کو چھوڑو, جاؤ بالکل الگ, لیکن نہیں, وہ اسلام میں زیادہ بڑا گناہ, وہ زیادہ بڑا گناہ ہے. بلکہ وہ اکثر حدیث میں پڑھتا رہتا ہوں, شاید اس دفعہ بھی پڑھ چکا ہوں کہ اللہ کے رسول رسول اللہ نے فرمایا 3 آدمیوں پہ اللہ لعنت کرتا, اکیلا سفر کرنے والا, اکیلا کھانا کھانے والا, اکیلا رہنے والا, گھر میں اکیلا سونے والا. اور اسی لیے کہ آدمی اپنی کمیونٹی سے الگ نہ ہونے پائے بہت سارے واجبات اسلام نے بنا دیے. صلہ رحمی واجب ہے, نیبرز یا پڑوسیوں کا حق ادا کرنا واجب ہے. مومن کے بارے میں ये तपास करना वाजिब है कि आपके महल्ले या आपके शहर में कोई मोमिन ऐसा तो नहीं है जिसे आपकी मदद की जरूरत है। ये सब वाजिबात हैं, अब बड़े बड़े वाजिबात। जैसा कि इस सिलसिले की आखिरी हदीस जिसमें रसूल ने यहां तक फरमा दिया कि जो अपनी कम्युनिटी से, अपने समाज से, अपने माशरे से कट जाता है, पैगंबर कह रहा है मैं उसे मुसलमान भी नहीं मान रहा हूं। हम और आप अगर किसी से कह दें कि तुम मुसलमान हो तो हमारा सर्टिफिकेट देने का फायदा भी कुछ नहीं। हमारे ऐसे भी केसेस हैं कि खुला खुला कुफर एक आदमी कह रहा लेकिन पैसे वाला है, कोई बड़ी पावर उसके पास है, हमारा बहुत क्लोज फ्रेंड है, चुनांचे उसका कुफर देखने के बावजूद हम उसे मुसलमान और मोमिन ही समझते हैं। मर जाए तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में उसको कब्र भी देते हैं जो हराम है। हर एक के बारे में अच्छा गुमान रखो, लेकिन जो तुम्हारे सामने तुम्हारा अपना दोस्त ऐसी बातें कह गया कि अब इसके बाद तो कोई चांस ही नहीं है कि हम अच्छा गुमान रखें, मगर हम उसे मुसलमान कहें तो वो मुसलमान बनता नहीं। और जरा किसी से हमारा इख्तलाफ हुआ, कोई किसी ने ऐसी बात कह दी जो हमें पसंद नहीं आई, तुम काफिर, तुम गैर मुस्लिम, तुम बेईमान, हमारा किसी को बेईमान बनाना बेकार है, वो बेईमान नहीं बनेगा। जैसे एक मसला तो अब दारुस्सलाम के मोमिनीन को मालूम हो गया है, वालिदैन किसी को आक नहीं कर सकते हैं, आक आदमी खुद ब खुद होता है, वालिदैन के कहने से नहीं होता है। अगर आपने दाढ़ी रखी और बाप ने कहा कि मैं तुम्हें आक करता हूं तो क्या आक हो जाएंगे? बच्ची ने अगर हिजाब शुरू कर दिया और मां ने कहा मैं तुम्हें आक करती हूं तो क्या वो आक हो जाएगी? और इसी तरह सरीहन वालिदैन की तौहीन कर रहे हैं और वालिदैन मोहब्बत कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, तो आप ये समझे कि हम अल्लाह के यहां वालिदैन के फरमाबरदार माने जाएंगे? आप आंख हो गए, क्योंकि इसमें वालिदैन की अथॉरिटी नहीं है, ना वो किसी को आंख कर सकते हैं ना किसी को आंख होने से रोक सकते हैं। अब ये तो एक फिकही मसला है जिसका टाइम नहीं है, वीकेंड की दो मजलिसों में मैंने कुछ मसाले बता दिए थे जिसकी वजह से मजलिस लंबी हो गई, लेकिन वीकडेज में मुमकिन नहीं। तो खुलासा यह है कि इसी तरह ना हम किसी को मोमिन बना सकते हैं ना हम किसी को काफिर बना सकते हैं। हम काफिर कहते रहे लेकिन अगर अल्लाह के यहां उसका ईमान है तो मोमिन, लेकिन अगर अल्लाह का रसूल किसी को कह दे। अब पैगंबर की मशहूर हदीस, मन असबहा वला यहतम्मो बे उमूर मुस्लिमीन फलैसा बे मुस्लिम, बहुत ही सिंपल अरबी है, फलैसा बे मुस्लिम, ये मुसलमान ही नहीं। कौन? जो सुबह को उठे अपने सारे काम तो उसके मगज में हो कि आज ये करना ये करना ये करना, बल्कि जो लोग ज्यादा एहतियात करते हैं उनके या आईफोन या स्मार्टफोन में कल का पूरा स्केड्यूल होगा कि कल क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना। जो आदमी अपने मैटर्स के बारे में इतना परेशान हो कि पहले से लिख के रख ले, पहले हम लोग कागज पे लिखते थे, या आईफोन या स्मार्टफोन के अंदर महफूज कर ले, और उसे इसकी फिक्र ही ना हो कि दुनिया के दूसरे मुसलमानों पे क्या गुजर रही है, इराक में क्या हो रहा, बहरीन में क्या हो रहा, यमन में क्या हो रहा। पैगंबर का लफ्ज है वला यहतम्मो, यहतम्मो एक दुआ का नाम नहीं है कि हमने मजलिस के आखिर में दुआ पढ़ी और आप ये समझे कि आपने अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी। हर एक को देखना है कि मेरा अपना प्रैक्टिकल शेयर बाकी दुनिया के मुसलमानों के बारे में क्या। खैर, ये तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मनसबा वला यहतम्मो बे उमूर मुस्लिमी, जो मुसलमानों के मामलात और मैटर्स के बारे में कोई एहतमाम, कोई तैयारी, कोई खिदमत नहीं करता। फलैसा बे मुस्लिम, रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि वो सब कुछ है मुसलमान नहीं। अब देखिए ये बात चली कहां से, ये बात चली कि सोसाइटी से और कम्युनिटी से अलग नहीं होना, صلہ رحمی کرنا ہے. ایک کوئسچن ہمارے پاس کراچی میں بہت آتا ہے, یہاں تو شاید اس کی ضرورت نہ ہو, کہ مولانا صلہ رحمی اپنی جگہ, رشتہ دار اتنے فعل حرام اور گناہ کرتے ہیں کہ ہم صلہ رحمی کرنے جاتے ہیں گناہ کبیرہ خرید کے واپس آتے ہیں. مثلا صلہ رحمی میں یہ ہے نا کہ اس کے یہاں شادی ہو تو شادی اٹینڈ کرو. ہم نے اپنے آپ کو اب تک حرام سے بچایا, شادی حرام ہو رہی ہے, اب تو وہاں میوزک بھی ہوتی ہے, وہاں سانگز بھی ہوتے ہیں, وہاں ڈانسنگ بھی ہوتی ہے, وہاں یہ ساری چیزیں. سوال یہ ہے کہ آج آٹھویں امام کی شہادت کی رات میں میں نے شادی کی بات کیوں چھیڑ؟ کیونکہ امام جس سٹی میں گئے تھے وہاں یہ سارے گناہ ہو رہے تھے. تو یہ بات مجلس کے آخر میں جا کے کنیکٹ کرے گی, لیکن اپنی جگہ یہ خود بھی ایک میسج کہا کہ صلہ رحمی کرنے جائیں شادی میں شرکت, ایک واجب کریں گے پانچ حرام خرید کے واپس آئیں. ہم نے اپنے بچے کو اب تک ہر حرام سے بچایا ہے, لیکن بھائی کے یہاں برتھ ڈے پارٹی ہے اس کے بیٹے, نہیں بھیجیں اپنے بچے کو تو یہ صلہ رحمی ختم ہو گئی, اور اگر بھیجیں تو ہمارے گھر میں کبھی گانا نہیں سنا وہاں گانا سنے گا ہمارا بچہ, ہمارے گھر میں کبھی حرام نہیں کھایا وہاں حرام برگر کھلایا جائے گا اس کو. اب سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ واجب کرنے جائیں تو وہ حرام ہو جاتا, وہ حرام سے اپنے آپ کو بچائیں تو یہ واجب ہاتھ سے نکل جاتا. یہی تو وہ جگہ ہے جہاں امام نے ایک ایسا جملہ کہا جس پہ میرا پورا اشرہ ہوتا ہے, بلکہ ابھی میں شاید, اب میں بھول گیا, شاید لندن میں اشرہ اسی پہ پڑھ کے آیا ہوں یا شاید اس سے پہلے, کہ جب ایک راوی نے بہت پریشان ہو کے امام سے پوچھا تھا کہ مولا وہ قیامت کے دن جو پل صراط ہے ہم اسے کیسے کراس کریں گے, بال سے زیادہ باریک تھنر دین ہیئر, آگ سے زیادہ گرم, تلوار کی دھار, دھار یعنی وہ ایج جو ہوتی اس سے زیادہ شارپ, کیسے کراس کریں گے؟ تو آپ کو حدیث یاد ہے نا, میں نے بھی کئی بار پڑھی اور علماء تو پڑھتے ہی رہتے. امام نے جواب دیا تم پریشان ہو رہے ہو قیامت کے پل صراط سے, اور جو دنیا میں روزانہ اس پل صراط سے گزر رہے ہو اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچ رہے, یہ بھی بال سے زیادہ باریک پل ہے, یہ بھی تلوار کی دھار سے زیادہ تیز, یہ بھی آگ سے زیادہ گرم. مولا کون سا پل؟ کہا کہ اسلام پہ عمل کرنا. پہلی دوسری مجلس کا جو موضوع تھا اس کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا, لیکن کبھی کبھار ایسا نہیں لگتا کہ تلوار پہ چلنا آسان ہے, ماں اور بیوی کے حق کو بیلنس کرنا زیادہ مشکل ہے. بہت ہی زیادہ نیرو قسم کا بریج ہونا بال سے زیادہ باریک یہی ہوتا ہے, ذرا سا آپ ڈس بیلنس پہ یا ادھر گریں گے یا ادھر گریں گے. کیا یہ ہمارے گھروں میں مثلا یہ ساس اور بہو اپنی جگہ چھوڑے, اس لڑکے کی بات لے لیجیے, آج ماں کا حق ادا کرے کہ بیوی کا حق ادا کرے؟ یہ بال سے زیادہ باریک پل ہے, یہ دوسری بات ہے کہ ہم ریئلائز نہیں کرتے. تو اب یہ صلہ رحمی کے اندر بھی یہی چیز, بھتیجے کی برتھ ڈے پارٹی میں اپنے بیٹے کو بھیجیں یا اپنی بیٹی کو بھیجیں, وہ اتنے حرام کر کے آئے گی اور نہ بھیجیں تو مولوی حضرات ممبر سے چیخیں گے اور چنگھاڑیں گے اور شور مچائیں گے. ابھی میں اسی طرح کی مجلس امریکہ میں پڑھ رہا تھا, ایک بچے نے اپنے باپ سے پوچھا why he was so much shouting and screaming. تو اب اگر نہ بھیجے تو علماء شاؤٹنگ اور اسکریمنگ کریں گے کہ یہ پہلے حرام ہے, خطا رحمی ہے, کیا کریں؟ یہ ہے پل صراط دنیا والا. مگر جیسا کہ میں نے کہا یہ تو ایک پورا ایک اشرہ ہے الگ, بات میں بیچ میں بات ہی آ گئی کہ اب یہاں پہ پھر کیا کرنا. اسلام کہتا ہے صلہ رحمی کے بینیفٹ زیادہ ہیں ان گناہوں سے جو وہاں جانے سے ہو رہے ہیں, گناہ مت کرو, ایوائڈ کرو, لیکن صلہ رحمی کے بینیفٹ زیادہ ہیں. جو قرآن نے شراب کے لیے بھی کہا کہ شراب میں بھی فائدے ہیں مگر اسمہما اکبر من نفعہما, اس کے نقصان زیادہ ہیں فائدے کم ہیں تو حرام ہے. صلہ رحمی الٹا مسئلہ, اس کے فائدے زیادہ ہیں نقصان بھی ہیں لیکن کم ہیں, فائدوں کے مقابلے میں کم ہیں. کیا کرو یہ صلہ رحمی؟ کیوں؟ سوسائٹی اور کمیونٹی سے کٹنا نہیں, انہی کے ساتھ رہنا, انہی کے بیچ میں اٹھنا بیٹھنا. چنانچہ اس کا ثواب بھی بہت بتایا گیا, بلکہ ابھی دار السلام تو خیر الحمدللہ بہت ہی پروٹیکٹڈ ایریا ہے شیعہ دنیا میں. اس وقت دو مراجع کے فتووں کے حوالے سے اتنا اختلاف چل رہا تو آخر میں رہبر آقائے خامنائی کا یہی حکم تو آیا کہ اب اس مسئلے پہ بات کرنا حرام ہے کیونکہ اس سے قوم کے اندر ڈسپیوٹ ہو رہا ہے اور کمیونٹی سپلٹ ہو رہی ہے. کہا اس پہ بات ہی نہ کرو, یہ جائز نہیں ہے, حرام ہو گیا. کیوں حرام ہو گیا؟ کہا سپلٹ ہے کمیونٹی, قوم کے دو حصے ہو رہے ہیں. اب یہ بار بار اسلام کا حکم ہے کہ ساتھ میں رہنا, اور جب ساتھ میں رہنا ہے تو ایک دوسرے کی مدد کرنا ہو مگر نیکی کے کام, حرام کام میں نہیں. ساتھ رہو مگر حرام کام میں کسی کی مدد نہ کرو. مگر جو کل رات کی مجلس سے کیا میں نے اسی کو ریپیٹ کر دیا؟ نہیں. بات آگے بڑھنا کہ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں امام معصوم بھی اپنے ماننے والوں سے کہتے ہیں کہ ہماری ہیلپ کرو نیکی کے کام. اچھا امام کیا تو گناہ کا کام ہی نہیں ہے, نعوذ باللہ. یہ ہمیں ٹریننگ دینے کے لیے, یہ لفظ جو ہے امام کی زبان پہ کئی بار آیا. اللہ کے رسول مدینے میں ریننگ ہوئی بارش, پیغمبر کا جو حجرہ ہے چھوٹا سا گھر پرانے زمانے کا لائف اسٹائل, بارش کی وجہ سے اس کی ایک دیوار ٹوٹ گئی. پیغمبر اسلام اپنا کام خود کرتے ہیں, چنانچہ بارش جب ختم ہوئی تو پیغمبر اس کی ریپیئرنگ کر رہے ہیں. ایک صحابی وہاں سے گزرے, مدینہ اس وقت اتنا کراؤڈڈ نہیں تھا جتنا آج ہے, اور پیغمبر کا گھر جہاں پہ تھا وہاں تو لوگ بہت کم جاتے تھے, کیونکہ پیغمبر کے گھر کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کی بیویاں اور وائفز بھی وہیں سے آتی جاتی ہیں. مسلمان اوائڈ کرتے تھے کہ اس راستے پہ بہت کم جانا, بہت ضرورت ہو تو الگ بات. یہ صحابی گزرے, یا رسول اللہ یہ آپ اکیلے یہ کام کر رہے ہیں, بلڈنگ بنانا یا دیوار بنانا بڑا مشکل کام ہے, میں بھی آپ کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں. پیغمبر نے کہا جو کوئی آفر کرے اور اس کے آفر میں کوئی خرابی نہ ہو تو قبول کر لو. ایک آدمی نے مولا کو رشوت دینا چاہیے, رشوت کے نام سے نہیں, رات کے وقت شہد لے کر آیا آفر کی. مولا نے منع کر کے ایسا خطبہ دیا کہ آج بھی نہج البلاغہ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ خطبہ کہلاتا. لیکن اگر یہ آفر ایسی کہ بعد میں کوئی آپ سے فائدہ نہیں لے گا تو قبول کرنا چاہیے. یہ مسئلہ تو آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ مومن دعوت کرے تو اپنا روزہ بھی توڑ لو. تو آپ پیغمبر نے کہا ثواب لینا ہے, آ جاؤ. اس نے رسول کی ہیلپ کی, جو بھی بارش کی وجہ سے نقصان تھا ریپیئر ہو گیا. اب پیغمبر جب وہ جا رہا ہے اس سے سوال کرتے ہیں کہ تمہیں مجھ سے کچھ چاہیے؟ کہا کہ یا رسول اللہ دنیا کی چیز آپ سے لے کے کیا کروں گا, بس آپ مجھے جنت دلوا دی. پیغمبر نے کہا ولیکن اعینونی بالصلاۃ, میں تمہیں جنت دلواؤں گا لیکن میری اعانت کرو, مدد کرو, تعاون کرو, میری ہیلپ کرو اپنی نماز کے ذریعے سے. نمازیں قضا کرتے رہے اور پھر مجھ سے کہا کہ میں جنت دلواؤں, یہ پاسبل نہیں. اب یہاں مسئلہ اہمیت نماز کا نہیں ہے, اگرچہ وہ بات بھی آ گئی. پیغمبر نے وہی لفظ استعمال کیا جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں, مولا متقیان کا وہ مشہور لیٹر جو نہج البلاغہ میں, نہج البلاغہ میں مولا کے جتنے بھی لیٹر ہیں سب سے فیمس کون سا ہے؟ جو 2 دن پہلے میں نے اشارہ کیا, عثمان ابن حنیف مولا کے گورنر جو ایک ولیمے میں چلے گئے, اور ولیمہ ایسا تھا کہ خالی پیسے والوں کو بلایا گیا تھا غریبوں کو نہیں. तो मौला ने उनको एक लेटर लिखा, कंडेम किया, मगर उसके शुरू में एक जुमला, आई नूनी, तुम शियों की जिम्मेदारी है अली की मदद करें। अली मुश्किल कुशाए आलम, अली सारी कायनात की मदद करता, अली किसी का मोहताज नहीं है। खैबर की लड़ाई में जब अली गया तो पलट के देखा भी नहीं कोई मेरे साथ आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन बाकायदा रिटर्न में अली ने, रिटर्न जबानी भी नहीं, लिख के नाइजुल बलागा में अपने सारे शियों से कहा आईनूनी, वही लफ्ज आईनूनी है एआनत ताउन बेवरा इन व इफ्फत इन व इश्तिहाद इन व सिदाद, तुम भी तो अली की मदद करो, अगर अली से जन्नत लेना है कैसे मदद करो, का खौफ खुदा, हराम चीजों से अपने आप को बचाओ, और सिदाद सिदाद सिदाद, न कंजूसी करो न फजूल खर्ची। ये सारी चीजें अलग अलग मजलिसें हैं, अगर मैं जरा भी चला गया तो आज आप फिर कंप्लेन करेंगे कि मौलाना 50 मिनट की मजलिस को 70 या 80 या 90 मिनट की क्यों बना रहे हैं। तो आप ये, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि इमाम हमारे मोहताज नहीं, इमाम सिर्फ अल्लाह के मोहताज, बस बाकी हमारे मोहताज नहीं है, लेकिन हमसे कहते हैं मेरी मदद करो। और यही जुमला मेरा एक पूरा अशरा बनता, इमाम जमाना क्यों जाहिर नहीं हो रहे, वो हमसे कह रहे मेरी मदद करो, हम उनकी मदद नहीं कर रहे। आका हुसैन को किसी की मदद की जरूरत थी नहीं, तभी तो शब आशूर भी चिराग गुल करके कहा चले जाओ। आपके कितने ही साथी, हमारे कितने ही साथी करबला पहुंच के खेमागाह की जियारत कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी खत लिख लिख के बुलाया कि नहीं बुलाया, मुस्लिम इब्ने अकील को भेजा, कैस इब्ने मसाहिर को भेजा, हबीब इब्ने मजाहिर को बुलाया, आओ मेरी मदद के लिए। हत्ता ये कि आखिरी जुमला हुसैन का है, हल मिन नासिरिन यंसुरना, मेरी मदद करो, और यही जुमला इमाम जमाना का, इमाम की मदद कीजिए तो इमाम आएंगे। अब इमाम की मदद कैसे की जाए, ये वही जो मैंने कहा कि हमारी आखिरी तीन मजालिस कुछ इमाम जमाना की तरफ भी जा रहे हैं, आज नहीं, आज ये बताना कि नेकी के काम में एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे तो क्या, रसूलुल्लाह आपसे मदद मांग रहे, इमाम अली आपसे मदद मांग रहे, आका हुसैन आपसे मदद मांग रहे, आका इमाम जमाना आपसे मदद मांग रहे हैं, किस चीज में, जो कुरान ने कहा नेकी के काम तकवे। और जब तक कि हम अपनी ये ड्यूटी अंजाम नहीं देंगे, इमाम जाहिर नहीं होंगे। और मासूमीन की जिंदगी सबसे अहम, आठवें इमाम की सीरत यहां बन गई, आठवां इमाम एक रिवायत के मुताबिक आज शहादत, आठवें इमाम की सीरत बन गई, जहां आठवें इमाम ने आने वाले इमाम जमाना की तैयारी कराई। देखिए अब जब आठवें इमाम की इमामत शुरू हुई तो अब ये आखिरी आखिरी इमाम, नवें दसवें ग्यारहवें फिर गैबत शुरू हो रही, तो अब जो इमाम इमामत शुरू कर रहा वो अपने जमाने से ज्यादा आखिरी जमाने की तैयारी करा रहा, खास तौर पे आठवें इमाम। और एक जुमला और कह दूं और उसके बाद अपने मौजू में ही हूं, हटा नहीं हूं, जियारत में सबसे अहम पर्सनालिटी आठवें इमाम की बनती है। जैसा कि मैंने चार दिन ये आयत तिलावत करके अर्ज किया था कि इस्लाम में जियारत कहां से आई, सूरह निसा की आयत 64 से, मगर बाकायदा जायरीन के ग्रुप और काफिले बने और लोग जियारत के लिए जाएं, वो आठवें इमाम के जमाने से आया, क्योंकि बाकी जितने इमाम थे आठवें से पहले वो सब मदीने में रहते, मक्का मदीना तो इंसान हज उमरे के लिए जाता ही है। आठवां जो था, बाज ऐसे हालात बने कि बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर मर्व शहर में जाके रहे, जो आजकल रशियन स्टेट में से किसी स्टेट में, मशहद के भी आगे, अब लोग इमाम की जियारत के लिए जाते थे। अब जो जा रहे हैं वो उमरा करने नहीं जा रहे, खाने काबा के लिए नहीं जा रहे, किसी और मकसद के लिए नहीं जा रहे, सिर्फ आठवें इमाम की जियारत। तो ग्रुप बना के قافلے بنا کے زیارت، وہ آٹھویں امام کے زمانے میں شروع ہوئی، مگر امام اتنا دور تھے کہ بہت سے لوگ زیارت کرنا چاہتے تھے، راستے کی مشکلات سے گھبرا جاتے تھے، تو سب سے زیادہ زیارت کا ثواب بھی آٹھویں امام نے بتایا، حتیٰ مرحوم آیت اللہ خوئی کا فتویٰ ہے کہ بعض روایتوں سے تو ظاہر ہو رہا کہ آٹھویں امام کی زیارت، میں پورا فتویٰ نہیں پڑھوں گا، غلط فہمی ہو جائے، آٹھویں امام کی زیارت باقی تمام معصومین کی زیارت سے زیادہ ثواب دلواتی، باقی تمام معصومین، اب اس لفظ میں کون کون آ گیا وہ آپ خود فیصلہ کر لیں، کیونکہ اتنا دور جانا ہوتا مشکلات سے لوگ گھبرا جاتے تھے، وہی آٹھویں امام تھے جنہوں نے کہا منظار انیتی حیاتی اور بعد مماتی، جو میری زندگی میں میری زیارت کو آئے یا میری موت کے بعد تین جگہ پہ تو میں اس کی مدد کے لیے خاص آؤں گا، اندہ سوال منکرین و نکیرین فی قبر و اندہ تطایر الکتب و اندہ صراط، اور یہی تین بہت مشکل مرحلے مومن کے لیے، کہا جب منکر و نکیر قبر میں آ کے سوال کریں گے، یہ بہت خطرناک مرحلہ ہے، کیونکہ جو رپورٹ منکر و نکیر لکھیں گے قیامت تک اسی کے حساب سے قبر میں یہ ثواب ملے گا یا عذاب ملے گا، قبر کی زندگی چھوٹی نہیں ہے، اب فرض کیجئے کہ میرے پر دادا ہیں، ان کو مرے ہوئے 200 سال ہو گئے، 200 سال سے قیامت تک اور اس سے پہلے کے بزرگ، تو قبر کی اتنی بڑی زندگی، مگر سارا دار و مدار اور ڈیپینڈ ہے ملک، منکر و نکیر کیا لکھ کے دے رہے ہیں، ملک الموت کا اس میں کوئی دخل نہیں، منکر و نکیر اگر انہوں نے اچھی رپورٹ دی مولا کے جملے میں روضۃ من ریاض الجنہ، تمہاری قبر جنت کا باغ ہے، اور اگر منکر و نکیر نے غلط رپورٹ دی، جھوٹ کو تھوڑی بولیں گے، ہمارے اعمال غلط تھے، تو مولا کے جملے میں حفرۃ من حفر النار، قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے، سارا دار و مدار منکر و نکیر پہ، کیونکہ وہ خالی یہ نہیں پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے اور تمہارا امام کون ہے، وہ پوچھیں گے جوانی کیسے گزاری، مال کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا، یہ سب سن کے جو ہمارا جواب ہے وہ ایک رپورٹ لکھیں، آٹھواں امام کہتا ہے کہ جو میرا زائر ہے چاہے زندگی میں آئے چاہے مرنے کے بعد، اس وقت میں اس کی مدد کو آؤں گا، اور اندہ تطائر الکتب، اب قیامت تو 50,000 سال کا دن ہے، 1 day is equal to 50,000 years، اتنا سال کتنی دیر کھڑا رہنا پڑے قیامت میں ہمیں کیا پتا، مگر جب قبر سے نکل رہے ہیں اسی وقت ایک اشارہ مل جائے گا کہ قیامت میں ہمیں ایئر کنڈیشن کمرہ ملنے والا یا وہ گرمی کہ اردو محاورے میں کہتے تھے سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، جب اللہ کے رسول سے فاطمہ بنت اسد نے کہا یا رسول اللہ قیامت میں یہ ہوگا، پیغمبر نے کہا تھا نا کہ قیامت میں لوگ ننگے آئیں گے بغیر لباس کے، اتنے سارے لوگ اور کپڑے بھی نہیں ہوں گے، کہا ہر آدمی اتنا پریشان ہوگا کسی کو کسی کے دیکھنے کا موقع نہیں ہوگا، یہ دارالسلام کی گلیاں کو چھوڑیے کہ نگاہ اٹھا اٹھا کے دیکھے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، ہر آدمی یعنی اتنا پریشان، جب کسی گھر میں آگ لگ جاتی ہے گھر کی عورتیں گھبرا کے نکلتی ہیں، کسی کے پاس اتنا ہوش نہیں ہوتا کہ دیکھے ان کو، کوئی شپ یا جسے پہلے اس افریقہ میں اسٹریمر کہتے تھے، اسٹریمر دریا میں ڈوبتا ہے، اس وقت جو ڈوبنے والے کسی کو اتنا ہوش نہیں ہوتا ہے کہ دیکھیں فلاں عورت کا ڈریس کیسا ہے اور فلاں کی چادر کہیں ہٹ تو نہیں گئی ہے، قیامت تو اس سے بھی خطرناک ہے، تب فاطمہ بنت اسد نے کہا تھا لیکن یا رسول اللہ کوئی دیکھے کہ نہ دیکھے، میں تو یہ ذلت برداشت نہیں کر سکتی، اور پیغمبر نے وعدہ کیا تھا، خیر وہ تو روایت بہت مشہور ہے، لیکن قیامت کچھ لوگوں کو ایئر کنڈیشن کمرہ ملے گا، ٹھاٹ سے آپ وہاں کھڑے بھی ہوں گے، بیٹھیں گے، لیٹیں گے، اور یہ حج میں سب سے زیادہ جو دعا پڑھی جاتی ہے، حج میں، طواف میں، سعی میں، عرفات میں، وہ یہی تو ہے اذلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل، یہ دعا ہے حج کی. اے خدا جس دن تیرے عرش کے سائے کے علاوہ کہیں کوئی سایہ اور شیڈو نہیں ہوگا اس دن مجھے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینا. وہ کیا ہے؟ ایئر کنڈیشن کمرہ. اب ہمیں نہیں پتا کہ قیامت میں کیا ہونے والا، جب اعمال ہمارا ٹرن آئے گا پتہ نہیں 10,000 سال بعد آئے، 15,000 سال بعد، 40,000 سال بعد. قیامت تو 50,000 سال کی ہے نا، لیکن قبر سے نکلتے ہی ایک اشارہ مل جائے گا کہ یہ ایئر کنڈیشن کمرے کی طرف جا رہا ہے یا بغیر کپڑوں کے ننگا چلتے سورج کے نیچے کھڑا. کیسے اشارہ ملے گا؟ نامہ اعمال اگر رائٹ ہینڈ میں دیا گیا دیٹ مینس اچھا، لیفٹ ہینڈ میں دیا گیا برا. وضو کی دعائیں یاد ہیں نا آپ کو، رائٹ ہینڈ دھوتے ہیں تو یہی دعا کرتے ہیں، لیفٹ ہینڈ دھوتے ہیں تو یہی دعا کرتے ہیں. خیر یہ ایک اشارہ ہوگا. آٹھویں امام نے کہا ان دا تطائر الکتب، جب تمہارا نامہ اعمال تمہیں دیا جائے گا میں تمہاری مدد کو آؤں گا. یعنی سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دلوائیں گے. اور پولیس سے رات وہ تو اتفاق سے مجلس کے شروع میں تھوڑا بیان آ گئے، مشکل ترین مرحلہ، ادھر گر رہا ہے سملے تو ادھر گر رہا ہے، سملے تو ادھر گر رہا ہے تو سملے تو ادھر گر رہا ہے. اور 3,000 سال کا ہے پولیس سے رات، 3,000 سال خالی گنتی شروع کر دیجئے، اتنے سال چلنا ہے اس طرح سے. مگر آٹھواں امام اپنے ظاہر سے وعدہ لے رہا، بشرط یہ کہ ظاہر ویسا ظاہر ہو جیسا قرآن میں آیا جیسا حدیث میں آیا. مدینے سے 100 آدمیوں کا گروپ گیا آٹھویں امام سے ملنے مشہد، یہ صرف امام سے ملنے گیا. بھائی مکے مدینے میں جاتے ہیں لوگ تو عمرہ کرنے گئے، مشہد تو خالی. امام کے گھر پہ پہنچے، غلام کھڑا تھا، کون ہو؟ ہم امام کے شیعہ. اچھا شیعہ ہو، واپس چلے جاؤ، امام تم سے نہیں مل سکتا، ہوں گی کوئی مصروفیت. نیکسٹ ڈے آ گئے، 60 دن یعنی 2 مہینے روز آنا جاتے ہیں. غلام ایک ہی سوال کرتا ہے، کون؟ کہا امام کے شیعہ، واپس جاؤ. امام نے منع کیا ہے، نہیں مل سکتا. 60 دن، آخر 60ویں دن جب غلام نے کہا واپس جاؤ، رونے لگے، کہا امام سے اتنا کہہ دینا کہ آپ ہمیں زندگی بھر واپس کراتے رہے ہم چلے جائیں، مگر جہاں ہم ٹھہرے ہیں ہوٹل میں وہاں دشمنان اہل بیت نہیں ہیں، مامون کا کیپٹل ہے نا، وہ لوگ بھی ہیں جن کو مامون سے کوئی کام ہے، وہ اب ہمارا مذاق اڑانے لگے. اوہو اس کو امام مان رہے جو 1-2 منٹ کی ملاقات کی اجازت نہیں دے رہا. تمہاری عقلیں ہی الٹی ہیں، کھوپڑی ہی تمہاری غلط ہے، مغز ہی تمہارا پھرا ہوا ہے، ایسے کوئی امام مانتے ہو؟ مولا باقی ہر تکلیف برداشت ہے، دشمن کی ٹونٹنگ برداشت نہیں. یہ جا کے کہہ دینا. غلام گیا اور کہا اچھا امام بلا. امام کے کمرے میں گئے، مولا آپ نے ہمیں زیارت کا چانس کیوں نہیں دیا؟ کہا کہ جب غلام نے پوچھا تھا تم کون ہو تو کیا کہا تھا؟ کہا مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں. یہی کہا تھا شیعہ؟ امام جلال میں آ گئے، تم میرے شیعہ ہو؟ میرا شیعہ سلمان فارسی ہے، میرا شیعہ ابو ذر غفاری ہے، میرا شیعہ مقداد ہے، میرا شیعہ عمار یاسر ہے، میرا شیعہ مالک اشتر ہے، میرا شیعہ محمد ابن ابی بکر ہے، میرا شیعہ شہداء کربلا ہے، تم میرے شیعہ ہو؟ ایک کام بھی میری مرضی کا نہیں کرتے ہو، کہتے ہو میرے شیعہ ہو؟ ہمارے گھروں میں جو جھوٹ بولا جاتا، ہمارے بزنس میں جو فراڈ کیا جاتا ہے، ہماری شادی بیاہ کے اندر جو گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، ہمارے بچے جو گانے سنتے رہتے ہیں، تم ہمارے شیعہ ہو؟ تم نے گناہ الگ کیا اور اپنے آپ کو شیعہ کہہ کے جھوٹ الگ بولا. رونے لگے، غلطی مان لی. کہا مولا لیکن پھر کیا کہیں؟ کہا جب تک ایسے نہ بنو جیسے سلمان تھے، اس وقت تک اپنے آپ کو کہنا محب علی ہیں، یہ مت کہنا شیعہ علی. شیعہ کسے کہتے ہیں؟ ایک لفظ عربی کا اردو میں بھی ہے، اب پتہ نہیں گجراتی میں ہے کہ نہیں، جب جنازہ اٹھتا ہے تو سنت ہے اس کو کندھا دینا اور اس کے ساتھ چلنا، اسے کہا جاتا ہے تشییع جنازہ، جنازے کے ساتھ چلنا. تشییع لفظ شیعہ سے نکلا. تشییع جنازہ کسے کہتے ہیں؟ جنازہ ادھر جا رہا ہم ادھر جا رہے ہیں اور کہیں گے کہ ہم تشییع جنازہ کر رہے ہیں، ہرگز نہیں. علی ادھر جا رہے ہیں ہم ادھر جا رہے ہیں، فاطمہ زہرا ادھر جا رہی ہیں ہماری عورتیں ادھر جا رہی ہیں، زینب کبریٰ ادھر جا رہی ہیں اور ہمارے یہاں ان کی کنیزیں ادھر جا رہی ہیں. آٹھواں امام ہے جو زیارت کی اتنی فضیلت، ثواب، اہمیت بتا رہا، لیکن یہ بھی بتا رہا ہے کیسی زیارت. اور یہ تو بات ہو گئی ان لوگوں کی جو پانچ منٹ کی زیارت کر رہے ہیں. اب اس کی بات بھی سن لیجئے جسے 24 گھنٹے امام کی زیارت کا چانس ملا، وہ گھبرا گئی. ایک کنیز امام کے گھر میں تھی، کہاں سے آئی تھی؟ اصل میں امام کو مامون رشید نے اپنا گیسٹ بنا کے بلایا تھا. اب اس کے پیچھے پوری ایک ہسٹری، مکرو و مکر اللہ، اسی میں سمجھانا تھا. اب ٹائم آج نہیں لگ رہا ہے، گیسٹ بنا کے بلایا تھا. تو جب کسی کو گیسٹ بناتے ہیں وہ آپ کے یہاں آتا ہے تو آپ اس کو چھوڑ تو نہیں دیتے، اس کا رہنے کا انتظام کرتے ہیں، اس کی جو ضروریات ہیں. ایک مکان امام کے لیے مامون نے خرید کے رکھا، دو چار دن کے لیے آئے تو ہوٹل، تو پرمننٹ رہیں گے. اور اپنے محل میں جو کنیزیں تھیں، ایک کنیز سے کہا کہ تو جو ہے اپنے آپ کو شیعہ بھی کہتی ہے، اب تو تیرا امام آ گیا، تجھ کو میں وہاں بھیجوا رہی ہوں تاکہ تو جو امام کی خدمت کرے تو دل سے کرے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ پگار دے رہے ہیں، سیلری اس لیے کام ہو رہا، ایک ہے نہیں آدمی دل سے محبت کرتا. اور بھی کنیز اور غلام بھیجوائے مگر کہا کہ خاص امام کے جو ذاتی کام ہے یہ تم کرو کیونکہ تم شیعہ ہو. مومن کی خدمت کے لیے مومن کو رکھیں تو زیادہ اچھا. کنیز کہتی ہے کہ میں تو ایک سال امام کے گھر میں رہی اور گھبرا گئی، یہ وجہ ہے کہ امام زمانہ کیوں نہیں آ رہا. یہ وہ تیاری ہے جو آٹھویں امام نے کروائی، یہ وہ ڈیوٹی ہے جسے انجام دیں تو عاشورے کی آپ کی دعا پوری ہوگی. وجالنا ویاکم من الطالبین بسارے، آپ ہر عاشورے کو کہتے ہیں اے اللہ ہمیں امام زمانہ کی فوج میں شامل کرا دے، اب تک تو شامل نہیں ہوئے، میں بھی اس میں شامل ہوں. تو یہ وجہ کہ ایک سال میں گھبرا گئے، دعا کرنے لگی خدا بندہ مجھے اس گھر سے نجات دلا دے. بھائی کیوں؟ کہا میں تو بڑی خوشی میں آئی تھی کہ 24 گھنٹے امام کی زیارت کا چانس ملے گا، باقی لوگ تو سالوں میں ایک بار آئیں گے، میں تو 24 گھنٹے امام کے گھر میں ہوں، جب چاہوں گی امام کی زیارت کر لوں گی، مگر وہ تو ایک پرابلم ہو گیا میرے لیے. کہا باقی باتیں تو اتنی مشکل میں نے برداشت کر لی مگر ایک چیز برداشت نہیں ہوتی. اچھا باقی باتیں کیا برداشت کر لیں؟ امام کے گھر میں آئیے، بے حجابی کی پرمیشن ہے، مکس گیدرنگ کی پرمیشن ہے، غیبت کرنے کی پرمیشن ہے، شراب پینے کی پرمیشن ہے، جو مامون کے یہاں پانی سے زیادہ پی جاتی تھی، پہلے تو محل میں تھی نا، حرام کھانے کی پرمیشن ہے، گانا سننے کی پرمیشن ہے، ہر رات کو جو مامون ڈانسنگ کی پارٹی کرتا ہے اس کے اندر شرکت کی پرمیشن ہے، سب منع. مگر کہا کہ ایک بہت مشکل بات، امام کے گھر میں کنیز جو گھر کی ساری عورتوں کو فجر کے وقت اٹھاتی، فجر کا وقت آ گیا اٹھو اور نماز پڑھو، امام اپنے گھر میں ایسے آدمی کو نہیں دیکھ سکتے جو اپنی نماز قضا کرتا. اور میری ساری زندگی کی ہیبٹ تھی مامون کے محل کی، وہاں کیا ہوتا؟ رات کے 3 بجے تک تو ڈانس، میوزک، شراب. اب 3 بجے رات کو سوئے گا آدمی تو صبح 6 بجے کیسے اٹھے گا فجر کے لیے؟ وہ 11 بجے سو کے اٹھتے ہیں. کہا اب جو مجھے 3 بجے کی عادت ہے رات کے اور 5 بجے اٹھایا گیا کچی نیند، ایک دن تو ٹھیک، 2 دن تو ٹھیک، 4 دن تو ٹھیک، جیسے میں نے 2 دن مجلس لمبی پڑھ لی، چاہے 2 دن ٹھیک چاہے 2 دن بھی ٹھیک نہیں ہے، خیر وہ تو میری مجلس ہے، یہ تو اللہ کی نماز. کہا جب روزانہ اپنی نیند کو توڑنا پڑتا دل میں کتنا یہ خیال آتا تھا کاش میں مامون کے محل میں ہی ہوتی، اپنی مرضی سے سوتی، اپنی مرضی سے اٹھتی، اپنی مرضی سے حجاب کرتی، اپنی مرضی سے بے حجاب گھومتی اور نام بھی امام کا لیتی. اب جب تک کہ ایسے مومنین ہوں گے امام زمانہ کیسے آ جائیں گے؟ آٹھواں امام تو ایک گھر میں نماز کو لا رہا، امام زمانہ تو ساری دنیا میں نماز کو لے کے آئیں. اگر امام کے آنے کے بعد مومن کہہ دے مولا اس سے تو آپ کی غیبت اچھی تھی کہ اپنی مرضی کھاتے تھے، اپنی مرضی سوتے تھے، اپنی مرضی اٹھتے تھے، نام آپ کا لے لیتے، آپ کا آنا تو ایک مصیبت بن گئے. مومن یہ جملہ امام سے کہہ دے یہ امام سننے کو تیار نہیں. اور یہاں پہ دو بہت چھوٹی چھوٹی حدیثیں سن لیجئے اور آج کی بات ختم. یہ آٹھویں امام تیاری کرا رہے ہیں، یہ آٹھویں امام ہی کی حدیث ہے جسے شیخ عباس قمی نے منتہی الاعمال کی دوسری جلد میں امام زمانہ کے حالات میں لکھا کہ امام زمانہ کے آنے کے بعد ہر وہ 20 سال کا نوجوان مرد ہو کے عورت قتل کر دیا جائے گا جو حلال خدا اور حرام خدا نہیں جانتا. آقا حسین کا جہاد کیوں؟ لوگوں کو جہالت سے نکالا جائے، اویئرنیس اور نالج دی جائے. امام زمانہ کی حکومت کا لا کیا ہے؟ اگر امام کی حکومت میں رہنا اب 20 سال ہو گئے حلال و حرام نہ سیکھے تو واجب القتل. یہ آٹھویں امام کی حدیث. اور جو اس وقت ساری دنیا میں ایک رواج ہے یہ بھی آٹھویں امام ہی نے پہلے شروع کیا کہ جب امام زمانہ کا نام آتا تھا آٹھویں امام کھڑے ہوتے تھے، سر پہ ہاتھ رکھتے تھے، تھوڑا سا سر جھکاتے تھے. یہ ساری دنیا کا رواج ہے، یہ آیا کہاں سے ہے؟ یہ آٹھواں امام ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے امام کو میسج دینا کہ مولا آپ حلال و حرام کی بات کرتے، ہم تو اپنا سر ابھی بھی آپ کے لیے قربان کرنے کو تیار ہیں، مولا یہ سر میرا ہے، آپ کا ہو گیا. اس سر ہاتھ رکھ کے آپ اپنا سر امام کو گفٹ کر رہے ہیں، یعنی اپنی زندگی. یہ ایک میسج ہے کہ جتنی بار امام زمانہ کا نام سن کے سر جھکاؤ دل میں یہ خیال لاؤ کہ مولا آج سے ایک ایک سیکنڈ اب آپ کے لیے ہے، کیونکہ سر گیا تو جسم زندگی گئی، جیسا آپ کہیں گے ویسا مجھے گزارنا. یہ آٹھویں امام کا میسج. تیاری ہو رہی ہے امام زمانہ کی. اپنے آپ کو شیعہ کہنے سے امام نہیں آتے، سلمان جیسے ہو، شہداء کربلا جیسے بنو تو امام آئے. امام کی حکومت میں اگر زندگی گزارنا تو پہلے سمجھ لو کہ امام کا سسٹم کیا ہوگا. وہ کنیز 1 سال میں نماز کی وجہ سے گھبرا گئی. اچھا اب یہ بتائیے کہ باتیں جتنی میں نے آپ کے سامنے اب تک کہیں، سارے محبان اہل بیت، یہ سارے شیعان حیدر کرار، یہ سارے امام کے ماننے والے، کتنے لوگوں کو یہ باتیں بہت بری لگ رہی ہوں؟ زبان سے نہ کہیں الگ بات ہے، بری کتنے لوگوں کو لگ رہی ہوں گی؟ اور اگر دارالسلام میں لوگوں کو بری نہیں لگتی تو باقی دنیا میں تو بہت بری لگتی ہے نا. یہ کیا کہ آپ ممبر پہ آئے ہم کو سناتے چلے گئے. جب اپنوں کو، شیعوں کو یہ باتیں اتنی بری لگ رہی ہیں تو مامون کے سامنے جب امام یہ باتیں کرتے ہیں، وہ تو ہے ہی دشمن. وہ تو امام کو اس لیے لے کے آیا تھا کہ امام سے بینیفٹ لے. یہاں تو امام نے پبلک میں لوگوں کے سامنے اس کی غلطیاں پکڑنا شروع کر دی. ایک بادشاہ کی غلطی اس کے پرائیویسی میں بھی آپ بتائے تو وہ ناراض ہو جاتا. بادشاہ ہے نا، یہاں تو ایک چھوٹا پیسے والا، اس کی غلطی آپ نہیں بتا سکتے، وہ تو بادشاہ ہے. اور امام تنہائی میں نہیں بتا رہے، کچھ باتیں تنہائی میں بتائیں کچھ لوگوں کے سامنے. اب مامون نے کہا یہ تو ایک مصیبت بن گئی میرے لیے. چنانچہ جس امام کو بڑی محبت سے لے کے آیا تھا، ماہ سفر کی ایک تاریخ کو انہی امام کو انگوروں میں زہر ملا کے دے دی. ایک روایت ہے آج کی رات، ایک روایت ہے 29th آف سفر کی رات، انگوروں میں زہر ملا کے دیا. البتہ مامون ہے بہت پولیٹیشین، اگلے دن جنازہ کتنا شاندار اٹھایا. آج جب امام کو زہر دیا گیا तो पहले अपने घर में इनवाइट किया। इमाम घर से जाते वक्त अपने गुलाम से कह गए, ये देखो मैं वापस आऊंगा, मुझसे कोई बात नहीं करना और मैं दुनिया से चला जाऊंगा, ना मेरे गुस्ल की फिक्र करना ना मेरी नमाज जनाजा की, मेरा गुस्ल भी हो जाएगा मेरी नमाज जनाजा भी हो जाएगी। मामून को सिर्फ इतना बताना कि मैयत तैयार है, मुझे दफन करा, और दफन में भी कब्र नहीं खोदना उसको, मेरी कब्र तैयार है। उसके बाप के सरहाने और ऐसे ही हुआ। इमाम जब वापस आए अंगूर खा के तो गुलाम ये कहता है दरवाजा बंद हो गया, अंदर से कुछ आवाजें आने लगी कि जैसे एक से ज्यादा आदमी, और थोड़ी देर बाद दरवाजा खुल गया, इमाम का जनाजा तैयार रखा था और एक छोटा सा बच्चा, मेरे नवे इमाम की उम्र उस वक्त कितनी थी, 8 साल, इमाम के सराहाने बैठा रो रहा। मैं घबरा गया, ये घर में तो कोई बच्चा नहीं है, मुझे मालूम है आप कौन है। रोते रोते कहा कि आज से मैं तेरा नवा इमाम। मौला आप यहां कैसे आ गए। कहा मैं मदीने में था, मुझे पता चला मेरा बाबा शहीद किया गया, मैं फौरन अपने बाबा को गुस्लो नमाज जनाजा और कफन पहनाने के लिए आया, और देखो अब उसी तरह करो जैसा मेरे बाबा ने कहा। हम और आप भी मिलकर आज नवे इमाम को ही तो पुरसा देंगे ना, और मेरे नवे इमाम अपने शियों से आज अपने बाबा का पुरसा लिया, आपने गुस्ल दिया, आपने कफन पहनाया, आपने नमाज जनाजा पढ़ी, चले आप दफन में शरीक ना हुए लेकिन इतना आपको पता है कि बड़ा शानदार तरीके से जनाजा उठेगा। मामून पूरे शहर में हॉलीडे अनाउंस करेगा, खुद भी कंधा दे के आगे चलेगा, हर शिया भी आएगा और बड़े शान के साथ आपके बाबा की मैयत दफन की जाएगी। मगर ये अजीब, अल्लाह या गॉड प्लेज इन मिस्टेरियस वेज, मसाइब में भी वही जुमला आ गए, यह अजीब अल्लाह का सिस्टम। एक बेटा मदीने में और बाप सैकड़ों मील दूर मर्व या मशहद में, वो वहां से यहां आता है कि मेरे बाबा को गुस्लो कफन मिल जाए, और एक करबला में बेटा अपने बाप के सामने सामने है, ना बाबा को गुस्ल दे सकता है, ना कफन पहना सकता है, ना नमाज पढ़ सकता, दफन भी ना कर सका। जब करबला से चला था मेरा आका सज्जाद तो बाबा के लाशे को जलती रेती पे छोड़ के गया, घोड़ों की ताकों तले पामाल तो हो चुका है ये लाश, मगर पामाल होने के बाद भी दफन नहीं किया गया, जलती रेती पे पड़ा हुआ। लेकिन हां अल्लाह ने कहा सज्जाद तूने इतना सब्र दिखाया, अब अल्लाह तुझे भी ये मौका देगा। मेरा चौथा इमाम मोजिजे के जरिए करबला आके अपने बाबा के लाशे को दफन कर गए। रियाजुल कुस की एक रिवायत पे आज की बात खत्म कर रहा हूं, 8वां इमाम दफन हो गया, आका हुसैन दफन न हुए। इसलिए ये मसाइब, रियाजुल कुस की रिवायत है जब लश्कर यजीद चला गया तो बनी असद के लोग, अल्लाह आपको करबला आशूरे के मौके पे ले जाए, आज भी जब बनी असद का कबीला कफन पहन के दौड़ते हुए आते हैं, मौला आपने हमारे बुजुर्गों से वादा लिया था, हम ये वादा पूरा करने आ रहे हैं, कफन बदन पे हैं, बेलचे कंधों पे हैं, दौड़ के आज भी आका के हरम में दाखिल होते हैं। क्यों, 1400 साल पहले सारा बनी असद का कबीला घरों से निकला, मर्द भी आए, औरतें भी आई, बच्चे भी आए, आका ने सबसे अलग अलग वादा लिया था। मैदाने करबला पहुंचे मगर घबरा गए, लाशें तो पड़े हैं मगर किसी लाशें की पहचान नहीं हो रही। हां यह पता है कि ये लाशें हुसैन के, यजीदी तो अपने लाशें उठा के ले गए, कूफा दूर ही कितना, मगर ये लाशें हुसैन के लश्कर के, पहचान कैसे हो। पहचान चेहरे से होती है, सबके सर काट लिए गए, पहचान ड्रेस से होती है, सबके लिबास उतार लिए गए, पता ही नहीं चलता आका कहां है, शहजादा कहां है, असाब कहां है, गुलाम कहां। सरदार कबीला ने कहा कि आका हुसैन हमारी मजबूरी देख रहे हैं, आओ एक बड़ी कब्र तैयार करके सारे लाशें एक साथ दफन कर दें। अल्लाह जब भी आपको करबला ले जाता है ना, तो आप आका हुसैन की जरी के पांची गंजे शहीदा पे जाके शहदाए करबला को सलाम करते हैं ना, ये वही बड़ी कब्र है। एक बड़ी कब्र खुद गई। अभी पहला लाशा दफन करना, कूपे की जानिब से किसी की आवाज आई, ठहर जाओ, मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूं। सारे कबीले ने मुड़के देखा, कोई मुसाफिर ऊंट पर बैठा चला आ रहा, लेकिन ऐसा मुसाफिर आज तक देखा नहीं था, जिसके गले में तौक भी था, हाथों में हथकड़ी भी थी, पांव में बेड़ी भी थी। करीब आया, अपना ऊंट बिठाया, हथकड़ी और बेड़ी तो खुल गई, तौक नहीं खुला। आगे बढ़ के कहने लगा, परेशान क्यों खड़े? सरदार ने कहा कि लाशें नहीं पहचाने जा रहे। कहा कि आओ मेरे साथ, मैं बताता हूं। ये लाशा उठाओ, ये हिलाल इब्ने नाफे बजली का लाशा है, ये लाशा उठाओ, ये मुस्लिम इब्ने औसजा का लाशा है, ये लाशा उठाओ, ये बुरैरे हमदानी का लाशा है, ये शौजब का लाशा है, ये आबिस का लाशा है, ये जॉन गुलाम हबशी का लाशा है। एक एक नाम बताते, लाशा उठवाते, लेकिन एक लाशा नजर आया आने वाला, एक मरतबा सर झुका के बैठ गया। सरदार ने पूछा, ये किसका लाशा है? कहा, देखते नहीं है, सारा बदन टुकड़े टुकड़े है, ये गुलबदन कासिम का लाशा है, ये हसन के 13 साल के लाल का लाशा है। आगे बढ़े, एक लाशा नजर आया आने वाला, कलेजा पकड़ के बैठ गया। सरदार ने पूछा, ये किसका लाशा है? कहा, देखते नहीं, कलेजे में बर्छी का टूटा हुआ फल अभी भी नजर आ रहा, ये शबी रसूल खुदा, ये हुसैन के लाल अकबर का लाशा। और एक आखिरी लाशा एक नशेब में नजर आया, जहां पे आज जरी, जहां पे आज जरी आखिरी लाशा वहां नजर आया। आने वाले की निगाह पड़ी, चीख मारी, हाय मेरा बाबा, मैं यतीम हो गया, और बेहोश होके गिर गए, पानी छिड़का गया। सरदार ने घबरा के पूछा, ये किसका लाशा है? कहा, देखते नहीं, घोड़ों की टापो तले पामाल, ये रसूल का नवासा है, ये अली का बेटा है, ये फातिमा ज़हरा का लख्त जिगर है, ये हुसैन इब्ने अली है। सरदार ने हाथ जोड़, तो आप कौन है जिन्होंने लाशा देखकर कहा मैं यतीम हो गया? कहा, अना अली इब्नुल हुसैन, मैं इसी हुसैन का यतीम सज्जाद। बाबा का लाशा दफन करा दिया, सारा मैदान खाली हो गया। सरदार ने कहा, आका बस एक जहमत और करें, कुछ देर के लिए सही, हमारे कबीले में मेहमान बन के आ जाइए। आका सज्जाद ने कहा, क्या वादा पूरा नहीं करोगे? सरदार ने कहा, वादा पूरा कर दिया, सारे लाशें हमने दफन कर दिए। कहा, मगर अभी एक लाशा बाकी है। सरदार ने चारों तरफ देखा, कहा, मौला कोई लाशा नहीं। कहा, वो लाशा यहां नहीं है, वो फुरात के किनारे है। एक लाशा फुरात के किनारे अभी बाकी है। और जब वहां पहुंचे, सरदार ने लाशा देखा, घबरा के कहा, किसका लाशा है? कहा, ये अलमदारे करबला अब्बास का लाशा है। अब्बास का लाशा इस काबिल न था कि उठाया जाता। सज्जाद ने एक चटाई मंगवाई, चचा का जिस्म जमा किया, चटाई लेके कब्र में वहां उतरे जहां आज अब्बास की जरी। बाहर आए, चारों तरफ देखा, सरदार से कहा, अपने कबीले को लेके पीछे चले जाओ, देखो कोई करीब ना आने पाए। ये कह के मौला सज्जाद दोबारा अब्बास की कब्र में उतर गए। एक रावी कहता है, बहुत देर गुजर गई, आका सज्जाद, मेरा मौला सज्जाद बाहर नहीं आया। मैं घबरा गया, खैरियत तो है। मैं आगे बढ़ा, कब्र में झांक के देखा, एक अजीब मंजर देखा। क्या देखा? अब्बास के सीने पर सर रखे हुए सज्जाद लेटे हैं। ये इमाम जमाना है उस वक्त का। अब्बास के सीने पे सर रखे सज्जाद लेटे हैं और कह रहे हैं, ऐ मेरे गयूर चचा, ऐ मेरे गैरतमंद चचा, आप यहां आराम कर रहे, मैं आपको बताने आया हूं आपकी बहनों पे क्या गुजर रही है। ऐ मेरे गयूर चचा अब्बास, आपकी जिन बहनों के सर से मकान के सहन में चादर न उतरी, आज बेमकना हो चादर के, वो कभी बाजारों में जा रही है, वो कभी दरबारों में जा रही है। हाय मेरा चचा अब्बास न रहा, मेरी भूबी की चादर छिन गई। खुदावंदा, बाबुल हवाए जब बास अलमदार के इन मसाइब का वास्ता, मेरे मजलूम आका सज्जाद के इन मसाइब का वास्ता, मेरे मजलूम गरीबुल गुरबा आठवें इमाम का वास्ता, जो मोमिनीन और मोमिनात आज की मजलिस में है, इनको, इनके घरों को, इनके घर वालों को, इनकी औलादों को दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से महफूज फरमा। दुनिया भर के साहिबान ईमान, बहरैन, सऊदी अरब, यमन, लबनान, सीरिया, इराक, افغانستان، پاکستان اور جہاں جہاں مظلوم شیعہ نظر کر رہا ہے، خداوندہ ان پہ ظلم کرنے والوں کو نیست و نابود فرما، گریا کرنے والوں کی ساری حاجتوں کو پورا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، ظہور امام میں تاجیل فرما، ماتم حسین۔